الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کا اصل مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا تعلق پیدا کر لینا ہے، اور تعلق کے معنی ہے لگاؤ، اور لگاؤ سے مراد دل کا لگاؤ، اور دل کے لگاؤ کے معنی یہی ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور دل میں اس درجہ اس کی یاد رہے جس کو عرف میں دل میں بس جانا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت تمام امراض کی اصل ہے، جو کہ ضد ہے اس تعلق مذکور کی جو قلب کی رضا ہے اور غفلت کی ضد ہے. تو یاد کو اختیار کرنا چاہیے، اور یاد سے مراد کسی لفظ کو زبان سے رٹنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں یاد رکھنا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہ وہی بات ہے جو بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں غفلت سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کا ذکر ہمارے دلوں میں بسے. جس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات کی رخ، کسی رو کا رخ بدلا جائے. اس وقت جو ہم صبح سے لے کر شام تک مختلف دنیا کے مسائل اور اس کے خیالات میں محو رہتے ہیں، اس سے نکلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. اسی کا نام ذکر ہے. ذکر عربی زبان میں اصل میں کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دونوں طریقے سے ہوتی ہے، زبان سے ہو یا دل سے ہو، دونوں قسم کی یاد ذکر میں داخل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے خیالات جو ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور یہ بات محض ایک آدھ مرتبہ کہہ دینے سے یا ایک آدھ مرتبہ سوچ لینے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ متواتر مشق کرنی پڑتی ہے. متواتر مشق سے یہ بات حاصل ہوتی ہے. آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن خیالات میں میں محو رہتا ہوں ان سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، جس وقت آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو بے شک ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کا خیال کرے، لیکن جب کام نہیں کر رہا اور اس کام کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو سوچنے سے کیا حاصل، کیا فائدہ. ابھی میرے پاس ایک صاحب کا خط آیا، انہوں نے اپنی یہ حالت لکھی کہ آج کل بے روزگار ہے, تو بے روزگار ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب میرے دل کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ پہلے تو کچھ نماز روزہ بھی کر لیتا تھا, نماز روزہ تو خیر اب بھی کرتے ہیں لیکن پہلے کچھ تلاوت کر لیتا تھا, کچھ ذکر کر لیتا تھا, کچھ دعائیں کر لیا کرتا تھا, اب بس سارے دن بس ایک ہی خیال مسلط رہتا ہے کہ بے روزگار ہوں اور کس طرح گزارا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ان خیالات میں مبتلا رہتا ہوں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پہلے کچھ معمولات بھی تھے وہ بھی چھوٹ گئے. تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی اگر بے روزگار ہے تو بے شک روزگار کی تلاش, یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے, یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال رزق حلال روزگار کی تلاش کرنا یہ فرائض کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ ہے, وَلَا مُكَفِّ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. تو اس حد تک اس کو تلاش کرنا سوچنا یہ کوئی غفلت کی بات نہیں ہے. لیکن اب بس بیٹھا ہے آدمی کہ فارغ ہوں لہٰذا فارغ ہو تو بھائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرے, اور دعائیں کرے, اور ذکر کرے, اور جو وقت ہے جتنا ضروری ہے روزگار کی تلاش کا اس کے اندر آدمی اس کو خرچ کرے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطابق. لیکن بس اپنے آپ کو خالی سمجھ کر چھوڑ دیا غفلت کے اندر, تو یہ انسان کو شیطان اس طریقے سے بہکا کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک بڑے ہی کام کی بات احساس فرمائی, جو ساری باتیں کام کی ہوتی تھی حضرت کی, لیکن ایک ایسی ہماری بیماری کی جڑ بتائی ہے اپنے ایک ملفوظ میں, جس جو پتہ نہیں کتنے ہمارے امراض کا بنیادی سبب. وہ یہ فرمایا کہ ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ یا تو ہم ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم ماضی کے زمانے میں یا پچھلے زمانے میں ہم نے کیا کیا, اس کا تصور آتا ہے تو غفلتوں کا تصور آتا ہے, گناہوں کا تصور آتا ہے, برائیوں کا تصور آتا ہے کہ ہم نے کس طرح وقت بیکار گزارا, اس کی وجہ سے پریشان ہوتے رہتے ہیں, یا پھر مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اللہ آئندہ کیا ہوگا اور کس طرح میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا, کس طرح دین پر عمل کروں گا وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے مستقبل کے اندیشے, آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی فکر میں پڑے رہتے ہیں. تو یا ماضی میں پریشان ہیں ماضی کی وجہ سے یا مستقبل کی وجہ سے, حال کی فکر میں اس وقت جو وقت گزر رہا ہے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اس کی فکر نہیں ہوتی. اس کا نتیجہ یہ کہ ماضی کی تو پر افسوس میں وقت گزر رہا ہے, مستقبل کے خوف اور اندیشوں میں وقت گزر رہا ہے, حال جو گزر رہا ہے جو اس وقت اس کا نتیجہ ہے کہ وہ خراب ہو رہا ہے, حالانکہ اصل فکر کرنی چاہیے حال کی کہ یا اللہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں مجھ سے کیا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس وقت اس حال کے وقت کو درست کر لو, وہی حال ماضی بنے گا, وہی مستقبل جو آئے گا وہ حال بنتا جائے گا. تو ماضی اور مستقبل کی فکر میں نہ پڑو, ماضی میں اگر فرض کرو غلط کام ہوئے ہیں, گناہ ہوئے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, ایک مرتبہ اس پر استغفار کر کے اس دماغ کو فارغ کر لو, ایک مرتبہ اس کے اوپر کرتے دل سے اللہ تمہارے مطالعہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو, استغفار کر لو, یا اللہ جو کچھ گناہ ہوئے جو کچھ غلطیاں ہوئی یا اللہ میں سب سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے ہر گناہ سے جو میں نے ماضی میں کیا اور توبہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ پھر کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ماضی کے بارے میں یہ کہہ کر اور دل سے استغفار اور توبہ کر کے ماضی سے فارغ ہو جاؤ,
اس لیے فرق ہو جاؤ کہ یہ فرمایا گیا کہ تائب من الذنب کم اللہ ذنب لا. جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ جل جلالہ کا کرم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے نام اعمال سے ہی کاٹ دیتے ہیں. جب وہاں پہنچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نام اعمال سامنے آئے گا تو جن گناہوں سے بندے نے توبہ کر لی ہے وہ اس کے نام اعمال سے بھی کٹ جائیں گے. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے نا, جیسے جو حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں کہ جو یہ آمدنی یا قرض, تو اس کے اندر سے دونوں چیزوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بھائی اس کی آمدنی اس سے خرچ ہوا نہیں. جو خرچ ہو گیا یعنی ماضی, جس کے اوپر توبہ کر لی استغفار کر لیا, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نام اعمال ہی سے کاٹ دیا. وہاں جا کر بھی شرمندہ نہیں کریں گے اللہ میاں کہ تم نے یہ کیا تھا جبکہ تم نے توبہ کر لی. ورنہ تم اس کو مگر فرض کرو اس میں یہ آتا کہ بھائی بندے نے یہ گناہ کیے تھے اور اس نے بعد میں توبہ کر لی تھی, تو کم از کم وہاں پر ان کی ندامت شرمندگی تو ہوتی. لیکن اللہ جل جلالہ کا کرم یہ ہے کہ نام اعمال ہی سے کاٹ دیتے ہیں وہ گناہ جن سے توبہ کرنی. تو جب اللہ میاں نے اپنے فضل و کرم سے تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے استغفار کی وجہ سے کاٹ دیے تمہارے گناہ, تو اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کرم پر, اللہ تعالیٰ کے فضل پر, اس کی رحمت پر کہ اس نے معاف کر دیا. اب اس کو یاد بھی نہ کرو, پچھلے گناہوں کو یاد بھی نہ کرو جن سے توبہ کر لیا, اس کو یاد بھی نہ کرو بلکہ بھول جاؤ. اور جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے, آنے والے زمانے میں کیا ہوگا, توبہ کر لیا اور دل میں اندیشہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ پتہ نہیں یہ توبہ ٹوٹ نہ جائے اور کہیں پھر میں دوبارہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں, یہ اگر خیالات آ رہے ہیں تو ان خیالات کا علاج یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے توبہ تو کر لی ہے, استغفار کر دیا ہے, آپ نے اپنے فضل و کرم سے ضرور معاف کر دیا ہوگا, لیکن آئندہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے مجھے اس توبہ پر ثابت قدمی بھی عطا فرمائیے اور آئندہ بھی مجھے گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے, مجھے اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دیجیے. مانگ لو اللہ تعالیٰ سے مستقبل کا بارے, تو ماضی پر استغفار اور مستقبل پر استعاذہ, اللہ کی پناہ, یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں, پناہ مانگتا ہوں کہ آئندہ میرا کوئی یہ میری حالت بدلے. رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك نعمت نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ جو نعمت آپ نے مجھے اس وقت عطا فرما دی ہے توبہ کی استغفار کی, اس وقت جو نعمت عطا فرما دی ہے, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ وہ مجھ سے دوبارہ زائل ہو, اور اے اللہ آپ نے جو اس وقت عافیت عطا فرما دی ہے, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ عافیت کی حالت تبدیل ہو. یہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک. اے اللہ ایسا میں پناہ مانگتا ہوں کہ آپ اچانک میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے پکڑ میں لے لیں, اے اللہ میں اسے بھی پناہ مانگتا ہوں, اور جمیع سخطک اور آپ کے تمام ناراض کرنے والی باتوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, تو ماضی اس طرح صاف کر دیا استغفار اور توبہ کے ذریعے, اور مستقبل کو صاف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر استعاذہ کر کے. جہاں اب ماضی مستقبل کو بھول جاؤ اور حال کی فکر کرو, اس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے, اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے, اس وقت وہ کام کر لو جو اللہ جل جلالہ کے رضا کے مطابق ہو, اس وقت گناہوں سے بچ جاؤ, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض کرنے والے کاموں سے اس وقت بچ جاؤ اور آئندہ کے لیے پناہ مانگتے. تو ماضی اور مستقبل کی فکر میں پڑے رہنے کے بجائے حال کی فکر کرو اور اس حال کو درست کرنے کا اہتمام کر لو. حال کو درست کرنے کا یہی
کہ ہر قدم پر یہ سوچو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میرا کوئی کام کوئی قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کے خلاف نہ ہو، ناراض کرنے والا نہ ہو، اور اس کے لیے اپنے ذہن کے خیالات کو اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کی نعمتوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کر لو. اگر آخرت کی فکر لگ جائے تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان ہمہ ہم واحدا ہم الآخرہ کف اللہ ہمہ بالدنیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے اپنی ساری فکر کا محور آخرت کو بنا لیا، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے افکار کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. دنیا کے افکار سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز فرما دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے فکر کی فکر کو اپنا محور بنا لے، اپنی سوچ کا محور بنا لے. راستہ اس کا یہی ہے بھائی کہ آدمی جس حال میں بھی ہو اس حال میں اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرے. جو کام بھی جو ذکر جس کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لینا ہی نہیں ہے، بے شک وہ ذکر کا ایک بہت بڑا فرض ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ کل مطلع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے پاس کے قلب میں موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کام کر رہا ہے. تو اب تو صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو دیکھو، اس میں جو کام اللہ جل جلالہ کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہو، اس کام کی اگر فکر ہے اور اس نیت سے فکر ہے کہ میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو جائے، وہ بھی ذکر میں داخل ہے. فرض کرو کہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نیت درست فرمائے علم حاصل کرنے کے اندر، اور علم حاصل کر رہا ہو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت رکھی ہے، اس لیے حاصل کر رہا ہو، اس لیے حاصل کر رہا ہو کہ علم کو حاصل کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے کام کروں گا، اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا، خدمت خلق انجام دوں گا. تو وہ علم جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا ایک شعبہ ہے. اگر اس کی سوچ ہے کہ یہ مسئلہ میں کس طرح حل کروں یا میں اس مسئلے کو کس طرح سمجھوں، اس کے سم و پیش میں آدمی اگر الجھ رہا ہے تو وہ بھی ذاکر ہے، وہ بھی ذکر کرنے والا ذکر ہے. وہ بھی اگر سبق یاد کر رہا ہے کوئی آدمی اس اور نیت علم میں درست ہے تو سبق یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے. اگر کوئی پڑھا رہا ہے اور پڑھانے کے لیے اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں تاکہ لوگوں کی خدمت کروں، ان کو ان تک علم پہنچاؤں، اور وہ پڑھانے کے لیے سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح یہ بات طالب علموں کے ذہن میں اتاروں، کہ یہ سوچ بھی ذکر میں داخل ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا نام تو تھا محمد، اور ان کے بھائی تھے ایک احمد غزالی، تو وہ صوفی قسم کے بزرگ تھے، اور محمد غزالی جو تھے یہ بڑے عالم، علم کے دریا بہائے ہوئے ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں، لیکن علم فقہ کے اندر بھی حدیث میں بھی ان کی بڑی خدمات ہیں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام غزالی نماز پڑھا رہے تھے، ان کے دوسرے بھائی جو بظاہر یعنی صوفی قسم کے تھے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی وقت نماز توڑ کے چلے گئے. تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ بھائی نماز تم نے نماز توڑ کے چلے گئے، یا پھر دوسری مرتبہ نماز کا موقع آیا تو نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، مجھے اب سے یاد نہیں رہا، نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو والدہ نے پوچھا بھائی کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ کہا کہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دماغ جو ہے وہ حیض و نفاس کے مسئلے میں الجھا رہتا ہے، یعنی جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ حیض و نفاس کے مسئلے سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس واسطے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. کسی وقت ایسا ہوا ہوگا کہ امام غزالی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کسی فقہی مسئلے کا خیال آ گیا اور اس کے بارے میں سوچنے لگے، تو ان پر منکشف ہو گیا ان کے بھائی کے اوپر کہ یہ سوچ رہے ہیں نماز میں، تو والدہ سے یہ شکایت کی کہ یہ تو نماز میں سوچتے رہتے ہیں. والدہ بھی امام غزالی کی والدہ تھیں، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے وہ تو ایک فقہی مسئلہ سوچ رہا تھا نماز کے اندر، جو شرن جائز ہے. نماز کے اندر کوئی فقہی مسئلہ اگر آدمی کے ذہن میں خیال آ گیا تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو وہ شرن جائز ہے، وہ تو فقہی مسئلہ سوچ رہا تھا اور تم اس کی عیب جوئی میں لگے ہوئے تھے، کہ اس کے عیب تلاش کر رہے تھے. کسی مسلمان کی عیب جوئی جو ہے نماز کے اندر، یہ زیادہ بری بات ہے یا کسی فقہی مسئلے کو سوچنا زیادہ بری بات ہے؟ تو ماں تھی امام غزالی کی، ماں تھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فہم دین کی عطا فرمائی تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقہی مسئلہ سوچ رہا ہو تو وہ بھی ذکر ہے، ذکر میں داخل ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز کے اندر اپنے جہاد کے لشکر کی ترتیب دیتا ہوں، لشکر کو ترتیب دیتا ہوں کہ نماز کے اندر کہ لشکر پڑھا جا رہا ہے تو اس کو کس طرح کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا، یہ ترتیب نماز کے اندر دیتا ہوں، یعنی نماز کے اندر یہ خیال آتا ہے. تو اسی واسطے یہ حضرت بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران کسی طاعت کا خیال آئے، ایسے امر کا کہ جو خود طاعت ہے، عبادت ہے، جیسے کہ علم ہے یا جہاد ہے، تو اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی ذکر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لہذا اگر جو تم کام کر رہے ہو اس میں نیت یہ رکھو کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کا خیال آئے تو یہ خیال بھی ذکر اللہ لگا. کل مکے اللہ فوضا، آپ سے ملنے آ گئے مہمان، ملنے کے لیے آ گئے تو آپ کا اس سے بات کرنا، بس صرف اتنی بات ہے کہ زاویہ نگاہ کو تھوڑا سا بدل لو. اگر موجودہ حالت میں مہمان آتا ہے تو بھائی سوچتا ہے بھائی تھوڑی دیر ان کے ساتھ وقت گزرے گا، اچھا وقت گزرے گا، اگر من پسند آدمی ہے تو ذرا مجلس جمے گی، کچھ گپ شپ ہوگی، اس یہ خیال آ جاتا ہے. لیکن اگر اسی کو یہ خیال یہ کر لو کہ جب کوئی مہمان آئے تو مہمان کا اکرام، یہ بھی در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے. تو میں ان سے اس لیے ملوں گا کہ یہ میرا مہمان آیا ہے، اور سنت یہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور میں اس سے خندہ پیشانی سے ملوں گا اس لیے کہ یہ صدقہ ہوتا ہے. اس نیت کے ساتھ یہ کام کرو، ذہن کو اس طرف لگا لو، ذہن کو اس طرف متوجہ کر لو، تو یہ بھی ذکر ہے. غرض صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اپنی سوچ کے رخ کو تھوڑا سا بدل کر اس کو ذکر نہ بنایا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شامل ہو گیا. کل مت اللہ ذاکر، آپ کہیں گھر میں داخل ہو رہے ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ذہن اس طرف متوجہ کر دو، خیال آ رہا ہے کہ گھر میں جائیں گے تو بیوی بچوں سے ملیں گے، گھر والوں سے ملیں گے، یہ خیال تو آ رہا ہے، لیکن اسی خیال کا رخ اس طرف موڑ لو کہ یا اللہ میں اپنے گھر میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ میں اپنے سب گھر والوں کو عافیت کے ساتھ پاؤں. تو ایک دعا کر لی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اسئلک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا و بسمہ خرجنا، کہ اللہ جب میں داخل ہو رہا ہوں تو میں اچھی طرح داخل ہوں، اچھے حالات میں لوگوں کو پاؤں، اور جب نکلوں تو اچھے حالات میں نکلوں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا. تو ذرا سا زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لینے سے اپنی سوچ کے رخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑ لینے سے یہ انسان کا ہر کام ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ غفلت کی حالت میں انسان کا وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، آخرت کی فکر یہ کم آتی ہے یا نہیں آتی. اور اگر مشق کر کے آدمی اپنا اس طرح اپنا نظام بنا لے کہ ہر موقع پر اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ کر لے، کھانا سامنے آئے تو کھانے کو اس نیت سے اور اس سوچ کے ساتھ کھائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو میں شکر ادا کر کے کھاؤں گا، یہ بھی ذکر ہے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو معصور دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، صبح کو اٹھنے کے وقت یہ، اور وضو کرتے وقت یہ، اور نماز پڑھتے وقت، مسجد میں جاتے وقت یہ، اور سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعائیں پڑھو، ان دعاؤں کو اپنا معمول زندگی بنائیں. اور جو حضرات عربی نہیں جانتے تو وہ ایک مرتبہ یہ کام کریں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ جو مسنون دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان دعاؤں کے ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ اس کا مطالعہ کریں ترجمے کا کہ کیا دعا مانگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس وقت کیا دعا مانگی، اس سے ذہن کھلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس نیت سے اور کس خیال سے آدمی کو کیا کام کرنا چاہیے. کوئی زندگی کا کوئی گوشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں جس میں یہ دعائیں سکھائی نہ ہوں صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں. اگر آدمی اس کی پابندی کر لے تو یہ ذکر اس کے دل میں انشاءاللہ سما جائے گا اور یہ عادت پڑے گی کہ جس وقت جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر تصور اللہ جل جلالہ کی طرف بنے. پریشانیاں آتی ہیں انسان کو، آج کون انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، ہر طرح کے افکار میں، کوئی کسی فکر میں مبتلا ہے، کوئی کسی فکر میں مبتلا. اب ایک تو شکل یہ ہے کہ آدمی اس فکر کو لے کے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بے عمل بنا لے، اس سے کچھ فائدہ نہ دنیا کا نہ آخرت. لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ اس پریشانی کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ پریشانی ہے اپنے فضل و کرم سے دور فرما، یا اللہ یہ تکلیف ہے اس کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے. اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرے، تو اختیار کرتے وقت بھی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، اللہ یہ سبب تو اختیار کر رہا ہوں مگر اصل میں اس کو کامیابی تک پہنچانے والے آپ ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے. بے روزگار آدمی ہے، روزگار تلاش کر رہا ہے، تو ایک یہ نیت رکھے کہ میں اس غرض سے تلاش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فریضہ قرار دیا اور حلال کی طلب کو پھر فریضہ قرار دیا. اور دوسرے جو کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ اس کوشش میں تاثیر پیدا کرنا وہ صرف آپ کا کام ہے، اپنے فضل و کرم سے وہ تاثیر پیدا کروا دوں. اگر ویسے ہی غم میں بیٹھا رہا، حسد میں بیٹھا رہا تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے، لیکن یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کوشش میں اللہ تعالیٰ تاثیر ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس کے اوپر ذکر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے یاد کیا اور اپنی تدبیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ جل جلالہ کی تاثیر کے اوپر بھروسہ کیا کہ وہ تاثیر پیدا کرنے والے. بیماری آ گئی تو بیماری جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. بے شک علاج کرے لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کہ یا اللہ یہ دوا تو کر رہا ہوں لیکن اس میں تاثیر پیدا کرنا وہ آپ کا کام ہے, اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے وہ تاثیر پیدا فرما دی. غرض جو پریشانی بھی لاحق ہو, جو فکر بھی لاحق ہو, اس کو غفلت کا ذریعہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنا. نقصان ہو گیا کوئی پریشانی, نقصان ہونے کی اس کو بھی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا اپنی رحمت سے اس کی تلافی فرما دیجیے. بعد اس کا ظفر مرحوم نے کہا کہ یہ کہاں کا فساد ہے سوگ دو زیاں, جو گیا تو گیا جو ملا تو ملا. یہ کہاں کا فساد ہے سود و زیاں, جو گیا تو گیا جو ملا تو ملا. کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم, جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. عمر کی فرصت کم ہے, ارے کیا آ گیا کیا چلا گیا, دنیا تو اسی کا نام ہے. کبھی کوئی چیز کبھی آ جاتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. آنی جانی ہے دولت بھی, آنی جانی ہے راحت بھی, آنی جانی ہے لذت بھی, آنی جانی ہے. کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں ہے, نہ خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے نہ غم ہمیشہ قائم رہتا ہے, یہ سب آنی جانی چیزیں ہیں. تو کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم, جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. اب زندگی گزر رہی ہے تو اس کو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں خرچ کر لو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشق کرنے سے یہ بات بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ کچھ جملے آدمی دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہنے کی عادت ڈال لے, کچھ فکریں. وہ جیسے مثلا یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا, یا اللہ میرے سارے کام بنا دیں, یا اللہ میرے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیں, یا اللہ میری جنت عطا فرما دیں. دعا مختلف دعاؤں کے کلمات, یہ ان کو بار بار دل سے کہنے کی عادت ڈال لے تو ہوتا چاہے جب یہ عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی چاہے کام کچھ اور کر رہا ہو لیکن دل ہی دل سے یہ آواز نکلتی رہتی ہے. دل ہی دل دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ رہتا ہے اور دل کی طرف آواز. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عادت ڈال دیتے ہیں تو وہ تو ان کے دل کی آواز دوسروں کو بھی بعض اوقات سنائی دی جاتی ہے. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیتے تھے تو ان کے شاگرد بتاتے تھے کہ درس دے رہے ہیں اور کوئی درس کی تقریر کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آیا کرتی, یعنی زبان سے تقریر ہو رہی ہے اور دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے. اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی دادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہماری دادی مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی اور ہم تو ہم نے بچپن سے ان کو یہ دیکھا کہ ان کا ذکر کسی وقت بند نہیں ہوتا, کسی لمحے مسلسل بے تکان ذکر ان کے زبان پر رہتا تھا اور جب وہ خاموش ہوں تب بھی ان کے دل سے ایسی آواز نکلتی جیسے اللہ 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 کی آواز محسوس ہوتی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا, ان کی تربیت کا, ان کی بیعت کا یہ اثر تھا کہ دل سے ہر وقت اللہ اللہ کا سب کلمہ اسمانوں کا نکل رہا ہے. یہ تربیت لیکن ایک دن میں نہیں پیدا ہوتی, اس کو اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. مشق یہی ہے کہ جو کام کرے آدمی اس میں اللہ جل جلالہ کی رضا کی نیت اور اپنی سوچ کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا رکھتا یہ کیفیت پیدا فرما دیتے ہیں کہ کام آدھے کہ دست بکار و دل بیار, کہ ہاتھ تو کام کر رہے ہیں اور دل اپنے محبوب کی یاد میں مصروف ہے, اس کی طرف متوجہ ہے. عادت ڈال لینے سے یہ جملے دعا کے جملے خاص طور پر ان کو ایسے کثرت سے کہیں, کثرت سے کہیں, کثرت سے کہیں, زبان سے کہیں, دل سے کہیں, اتنی کثرت سے کہیں کہ وہ دل میں بس جائیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہو, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ یہ عطا فرما دے, یا اللہ یہ عطا فرما دے. جتنا جتنا یہ ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ تعالی ذکر قلبی کی نعمت حاصل ہوگی, اور یہ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ تعلق مع اللہ نصیب ہوگا, اور اس کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو بھی اپنے رضا کے مطابق بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر, یا اللہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا ارحم الراحمین ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں صحیح خالص توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اپنے فضل و کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما کر مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما. یا اللہ غفلتوں کے پردے ہمارے دلوں سے اپنے فضل و کرم سے ہٹا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلوب کو آباد فرما دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے زبانی یا تحریری طور پر, یا اللہ آپ ان سب کی مرادوں سے واقف ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادیں عافیت و سہولت کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, کسی بھی خیر سے محروم نہ فرما, ہر طرح کی خیر عطا فرما, ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے اپنے دعا کی فرمائش کی ہے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ رہنمائی کے لیے ویب سائٹ ہے جس کے آغاز و مقام ہے www.deeneislam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں کا پہنچانا ہے, اور اس کے ساتھ اثر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا, اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. میں صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرتضی ہوں, مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضی ہوں, اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف تکھر کی صاحب مرتضی ہوں کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی, اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے. اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن دارالافتاء اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.